Nare Risalat.
Ya Resulallah.
Nare Heydari.
Ya Ali.
Bağlanır lan salava.
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ سلامات
اللهم صل على محمد وآل محمد
مومنین کرام سامعین محترم حافظان گرامی حضر تعظیم شعائر الہی اور اہداف کربلا کے عنوان سے آج ہم چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے سورہ حج کی 32 آیہ کریمہ کو سرنام کلام کے طور پر انتخاب کیا. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ تعظیم شعائر الہی دلوں کے تقویٰ میں سے. عزیزان گرام قادر, بحث ہماری اس بات پر ہے کہ شعائر علامت ہوتی ہے, نشانی ہوتی ہے. کیسی علامت, کیسی نشانی, ہم نے گفتگو کو مختلف مراحل سے طے کرتے ہوئے اس منزل میں داخل کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مادہ شین عین رے جہاں کہیں بھی آتا ہے, اصل اس مادے کی باریکی, دقت اور لطافت ہے. جو بھی معنی نکلیں گے, جو بھی لفظ استعمال ہوگا, جو بھی مشتق ہوگا, اس میں باریکی کا, دقت کا, لطافت کا عنصر پایا جانا چاہیے. لہذا اسی مادے سے شعر اس لیے ہے کہ وہ کلام ہوتا ہے جس میں باریکی اور دقت پائی جاتی ہے. اسی مادے سے شعر بال ہے, اس میں لطافت اور باریکی پائی جاتی ہے. اسی مادے سے شعیرہ ہے, شعیرہ اس علامت کو کہتے ہیں, اصل میں اس علامت کو کہتے ہیں. ما یدرکو باللطف والدقہ, وہ چیز کے جو درک ہو, کیسے درک کے مرحلے کو کیسے کرے, لطافت اور دقت کے ساتھ. یہ جو ادراک لطافت اور دقت کے ساتھ ہو, اگر آپ کو دو دن پہلے کی گفتگو یاد ہو تو ہم نے علم اور شعور کے درمیان میں ایک فرق پیدا کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ شعور اسی مادہ شعرا سے ہے, لیکن جب مرحلہ شعور کا آتا ہے تو علم میں دقت اور باریکی پیدا ہو جاتی ہے. شعور کی تعریف ہی یوں کی جاتی ہے علم یوصلو الیہ, وہ علم کے جس تک پہنچا جائے بحیث اس طریقے سے کہ دقت الشعر, جیسا کہ بال کی باریکی کی مانند. شعور وہ علم ہے کہ جس میں یہ لطافت اور یہ باریکی پائی جائے. پس جب ہم شعیرہ کی تعریف کرتے ہیں اور شعیرہ کہتا ہے کہ ما یدرک, وہ چیز کے جو اتنی ہی لطافت کے ساتھ آپ کو کسی شے تک پہنچائے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعیرہ وہ علامت ہے جو کسی شے کے علم سے آپ کو اس شے کے شعور تک لے جاتی ہے. آپ ابھی تک علم کے مرحلے میں تھے, آثار کو دیکھ کر مؤثر کو دیکھ آثار کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچ جانا علم ہے. آپ نے کائنات کو دیکھا, اب ہم نے یہ مراحل طے کیے ہیں, آپ نے کائنات کو دیکھا اور آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اثر ہو اور پیچھے مؤثر نہ ہو, راستہ دلیل کا ہے, دلیل کے ذریعے سے آپ پہنچے. آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ساحل پر پیر کا نشان ہو اور یہ کہا جائے کہ یہاں کوئی نہیں آیا, مانیں گے آپ؟ کبھی نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے یہ پیر کا نشان اس کا وجود آنے والے کے اوپر دلالت کر رہا ہے, آنے والے کو آپ نے پہنچ گئے ہیں, لیکن کون ہے یہ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. یہ معلوم ہے کہ کوئی آیا ہے, کون آیا نہیں جانتے. اثر سے مؤثر تک پہنچنا دلیل کے سہارے سے. آپ نے کائنات میں تمام اطراف میں غور و فکر کرنے کے بعد آیات کے مرحلے میں آیت کے ذریعے سے جب آپ نے توجہ کی, جب آپ نے قصد کیا, اس توجہ نے آپ کو کائنات کے بنانے والے تک پہنچا دیا, مگر کیا لطافت اور باریکی کے ساتھ پہنچایا؟ نہیں. آپ یہ تو معلوم کر لیں گے کہ بنانے والا ہے, لیکن بنانے والا کیسا ہے یہ کون سمجھائے گا؟ یہ مرحلہ آیت آپ کو یہاں تک لے آئے گی, آگے نہیں لے کے جائے گی. شاعر کا کمال یہ ہے کہ علم سے آپ کو شعور کے منزل میں داخل کرے گا. وہ مرحلہ جو آپ نے ابھی تک علم کے مرحلے میں یہ جانا تھا کہ خدا ہے, شاعر اس خدا کو جس کے خدا کا علم جو آپ کے ذہن میں آیا ہے وہاں سے لے کر آپ کو اس مقام پر جائے گا جہاں پر آپ کو خدا کا علم نہیں شعور حاصل ہو جائے گا. بس شاعر کا کمال ہی خدا کے ادراک کو, خدا کے وجود کے ثبوت کو آپ کے علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کے منزل میں پہنچانا ہے. کام ہے یہ, اور اس کو ایسا ہونا چاہیے. اب اس کو ہونے کے لیے کہ شعیرہ یا شاعر اس طرح سے ہوں کہ خدا کے وجود کا حول عظمت ہی و جلال ہی و سلطان ہی, صرف یہ نہیں کہ کسی شے کا ادراک باریکی کے ساتھ کرائے, بلکہ ساتھ ساتھ حول عظمت ہی اس شے کی عظمت بھی سمجھ میں آئے, جلال ہی اس کا جلال بھی سمجھ میں آئے, سلطان ہی اس کی سلطنت اس کی قدرت بھی سمجھ میں آئے. جب یہ ساری صفات جمع ہوتی ہیں تو شعیرہ بنتا ہے. اب ہم نے جب قرآن سے سوال کیا تو قرآن نے کیا کہا ایک مرحلے میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, تو ہم نے کل صفا و مروہ کی بحث کی. دیکھیے صفا و مروہ میں اللہ صفا و مروہ کو شعائر کہہ رہا ہے, افراد کو نہیں کہہ رہا. نہیں کہا کہ جناب حاضرہ اور جناب اسماعیل اللہ کے شعائر ہیں, نہیں وہ شعائر نہیں ہیں, بلکہ ان سے منسوب جو مکان ہے وہ شاعر ہے. 36 آیت میں فرمایا والبدنا جعلناها لکم من شاعر, اور بدن, بدن کہتے ہیں اونٹ کو. کون سا اونٹ؟ میں نے قرض کیا قربانی کے لیے جو آپ نے مشخص کر دیا یہ اونٹ کیا بن گیا؟ شاعر اللہ. اونٹ, اونٹ کا کیا تعلق ہے, کیا تعلق ہے اونٹ کا؟ بڑا عجیب مرحلہ ہے. حضرت ابراہیم کے واقعے سے اونٹ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ جس اونٹ کو قربانی کے ساتھ مختص کر رہے ہیں, قربانی کس کی ہوئی تھی؟ قربانی ہوئی تھی جناب اسماعیل کی. اصل مرحلہ جناب اسماعیل, میں نے خواب میں دیکھا بیٹے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, پورا واقعہ یہی آپ کے اذہان میں موجود ہوگا, میں تیزی کے ساتھ گزروں گا کچھ خاص نکات پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل نے پلٹ کر کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, یا ستجدنی من الصابرین, اے میرے بابا انشاءاللہ آپ مجھے کس میں سے پائیں گے؟ صابرین میں سے پائیں گے. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے بابا خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، تعبیر تلاش کریں، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا خواب تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا، نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں، انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے. اس کی جو تطبیق ہوئی وہ 11 بھائیوں کے ذریعے سے ہوئی، لیکن جیسا دیکھا ویسا ہی ہوا. حضرت ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو بیٹا ذبح کرنا ہے، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر حضرت ابراہیم سے نبوت کو تھوڑی سی دیر کے لیے جدا کر دیں اور پھر تصور سے کو لے کر آئے تو بیٹے کا ذبح، کون سی عقل ہے جس میں بیٹے کا ذبح سمجھ میں آتا ہے؟ عقل انسانی سے آپ جناب ابراہیم کے کسی فعل کی توجیہ نہیں کر سکتے. نہ وہ واقعہ جو کہ صفا و مروہ میں پیش آیا کہ اپنے بچے اور بیوی کو اس طرح سے چھوڑ کر چلے جائیں، نہ جناب اسماعیل کا ذبح. بس عقل دونوں مقام پر جناب ابراہیم کی بظاہر مخالفت کر رہی ہے، اے ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو. لیکن عرض کیا کہ جہاں پر عقل انسانی ناقص ہوتی ہے وہاں پر حجت الہی کا حکم نافذ ہوتا ہے. اب جناب اسماعیل بھی جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، جناب ابراہیم بھی جانتے ہیں. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر چلے قربان گاہ کی طرف جب روانہ ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ یہاں سے جناب ابراہیم نکلے اور وہاں سے شیطان نے آ کر کاروائی شروع کی. سب سے پہلے اس نے جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ کے دروازے پر آیا، دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ کہا آپ کا دوست ہوں. آپ نے کہا کیسا دوست؟ کہا آپ کا خیر خواہ ہوں. کہا کیسی خیر خواہی؟ کہا آپ کو معلوم ہے، جانتی ہیں آپ کے جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اب جناب حاضرہ میں نے عرض کیا حجت شناس ہیں، نبی کو پہچانتی ہیں، لہذا آپ نے پلٹ کر کہا کہ مجھے اس سے فرق نہیں ہے، وہ نبی زمان ہے جو مرضی کریں، بیٹے کو جہاں مرضی لے کر جائے. کہا کہ اس کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے، حضرت ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. جناب حاجرہ نے کہا کہ میں جتنا جناب ابراہیم کو جانتی ہوں، جتنے رؤوف وہ ہیں اور اپنے بیٹے سے جتنی محبت وہ کرتے ہیں ممکن نہیں، تیری بات نہیں مان سکتی میں. کہا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور حکم خدا کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اب نبی خدا ہے اور جناب حاجرہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر نبی کو اللہ نے حکم دے دیا تو پھر وہ کر کے رہے گا. پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو کچھ اور ریئیکشن ہوتا. یہ حجت شناس ہے، نبوت کو پہچانتی ہے، پلٹ کر کہتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم کی جگہ میں بھی ہوتی تو یہی کرتی. اگر اللہ کا حکم ہے تو، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر جو بھی کرنے جا رہے صحیح ہے. شیطان نے دیکھا کہ یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئی، چلا گیا جناب اسماعیل کے پاس. جناب اسماعیل سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے. کہا کبھی ہوا ہے کہ کسی باپ نے کسی بیٹے کو ذبح کیا ہو؟ تم سوچ بھی سکتے ہو کہ خدا کسی کو ایسا حکم دے سکتا ہے؟ تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے باپ کے اوپر بڑھاپے نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہو، اسے ہزیان ہو گیا ہو، بڑھاپا ہے. حضرت نے پلٹ کر جواب دیا کہ میرے باپ کو کچھ ہوا ہو یا نہ ہو تو یقیناً شیطان ہے. کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا وہ جو نبی کے ذہن پر شک کرے اپنے زمانے کا نبی خطا نہیں کر سکتا، جو نبی کو خطا کی طرف اجتماع کی طرف نسبت دے وہ شیطان ہوتا ہے. اس نے دیکھا یہاں بھی کام نہیں چل رہا. اب آخری دیکھیے، میں یہاں پہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا. شیطان نے، یقیناً یہ جملے آپ کے ذہن میں ہوں گے لیکن غور کیجیے گا، جب شیطان کو نکالا گیا تو شیطان نے کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ہر ایک کو، اجمعین سب کو اغوا کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں ان کو میں اغوا نہیں کر سکوں گا. یہ پہلے دن ایڈمٹ کیا ہے شیطان نے، اس کو تسلیم کیا، مانا ہے کہ بارہ الہ میں سب کو اغوا کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. لہذا شیطان جانتا ہے کہ مخلصین کو میں اغوا نہیں کر سکتا، میں مخلصین کو بہکا نہیں سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کیا جانتا نہیں ہے کہ ابراہیم کون ہے؟ کیا جانتا نہیں ہے جناب اسماعیل کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے زیادہ مخلص زمانے میں کوئی نہیں ہے. تو اگر شیطان کو تھوڑی دیر روک کے پوچھا جائے کہ تو کر کیا رہا ہے، تو شاید پلٹ کر وہ یہ جواب دے گا کہ میں بھی اپنے وظیفے پہ عمل کرنے والا ہوں، عمل کرتا ہوں چاہے نتیجہ آئے یا نہ آئے. وظیفے کی شناخت، یعنی اگر آپ غور کریں خود اس مقام پر، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات وظیفے کا انجام دینا ہی سب کچھ ہوتا ہے. آپ کا کام ہے وظیفے کو، اگر شیطان اتنا وظیفہ شناس ہے تو مومن کو کتنا وظیفہ شناس ہونا چاہیے، کیا لیول ہونا چاہیے. اب یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس گفتگو کی، صرف اشارہ کر رہا ہوں. چونکہ دن اور رات منسوب تھی امام رضا سے، اس لیے آپ کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمارا مقصد بھی ہے. خراسان سے کچھ لوگ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے. اور آ کر انہوں نے امام رضا کے دروازے پر آ کر غلام سے یہ کہا کہ مولا سے کہو کہ خراسان سے آپ کے شیعہ آئے. امام نے انہیں واپس پلٹا دیا، کہا میں نہیں ملنا چاہتا. واپس آ گئے، دوبارہ گئے، پھر کہلوایا کہ امام سے کہو آپ کے خراسان سے شیعہ آئے، آپ نے واپس پلٹا دیا. تیسری مرتبہ گئے، پلٹا دیا گیا. 20 دن میں 60 مرتبہ، یعنی روزانہ 3 بار امام رضا کے دروازے پر جاتے ہیں، امام رضا پلٹا دے. اگر ہمیں امام 2 یا 3 دفعہ پلٹا دے دروازے سے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم امامت میں شک کرنے لگیں گے، ہم کہیں گے یہ کیسا امام ہے جو اپنے شیعوں کو دروازے سے پلٹا رہا ہے. خدا جانے وہ کس معرفت کے مقام پر تھے کہ 60 مرتبہ امام کے دروازے پر آئے. یہ 60 دفعہ آنا 20 دن تک روزانہ 3 مرتبہ، یہ سننے میں بھی آسان نہیں لگتا، کرنا کتنا مشکل ہوگا. ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ، یعنی اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ یہ ہے امام برحق، یہ جانتے ہیں، اس لیے اعتراض نہیں کر رہے، بار بار آ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. جب 60 مرتبہ ہو گیا تو اب انہوں نے کہا کہ اب ہماری سمجھ سے باہر ہے. امام کا غلام ان کو کہیں باہر ملا، اس کو پکڑا انہوں نے، اس سے کہا بھائی ہم تیرے سامنے اتنی مرتبہ آ چکے ہیں، امام نے ہمیں پلٹا دیا ہے، صرف یہ معلوم کر کے بتا ہماری غلطی کیا ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. اس نے امام کی خدمت میں جا کے کہا مولا یہ 60 دفعہ آ چکے ہیں آپ کے پاس، سمجھ میں نہیں آ رہا. امام نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ کہ وہ ہمارے دروازے پر آ کر جھوٹ نہ بولے. اب یہ بھی گھبرا گیا، کہا مولا میں بھی نہیں سمجھا. امام نے کہا ان سے کہہ کہ یہ نہ آ کے کہیں دروازے پہ کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ان سے کہو کہ یہ آ کر یہ کہیں کہ ہم آپ کے محبین ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، شیعہ کا لفظ استعمال نہ کریں. اس نے آ کر ان کو کہا کہ امام نے یہ پیغام آپ کو بھیجا ہے، سب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، کچھ نہیں. اگلے دن دوبارہ گئے اور جا کر دروازے پہ سلام بھجوایا کہ جا کر امام سے کہو کہ خراسان صاحب کے محبین ہیں. امام نے سب کو بلوا لیا، احترام کے ساتھ بلا کر بٹھایا، سب کے احوال پرسی کی. سارے مسائل جب حل ہو گئے تو جو ان کا سردار تھا، جو رہنما تھا، اس نے ہمت کر کے کہا مولا ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ہم آپ کے شیعہ ہونے کے درجے میں نہیں ہیں، ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم آپ سے صرف محبت کرنے کے قابل ہیں, آپ کا شیعہ کہلوانے کے قائل قابل نہیں ہیں, لیکن مولا آپ صرف ڈیفائن کر دیں کہ شیعہ ہوتا کیا ہے, تاکہ ہمیں پتا تو لگے کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے وظائف میں سستی اور کوتاہی نہیں کرتا, اپنے وظائف میں سستی اور کوتاہی نہ کرنے والے کو حق ہے کہ ہمیں ہمارا اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہے. جو اپنے وظائف میں سستی کرتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, اسے حق نہیں ہے. ہاں ہم سے محبت کرنے والا ہوگا, ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنے والا ہوگا, ہمارا شیعہ نہیں. ہمارے شیعہ ہونا وہ شخص ہے جو اپنے وظائف میں سستی نہ کرے, سب نے سر جھکا کر کہا مولا آپ صحیح کرے, آپ نے صحیح فرمایا, ہم نے اپنے وظائف میں کوتاہی کیے. جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تو امام نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کتنی مرتبہ آئے تھے یہ؟ کہا مولا 60 مرتبہ آئے تھے. کہا 60 مرتبہ اندر جا اور 60 مرتبہ آ کر ان کو اپنی اور میری جانب سے سلام کرو لکھ رہا ہوں. 60 مرتبہ امام نے اپنے غلام کو بلوایا اور اس نے اندر سے آ کر 60 مرتبہ اپنی اور امام کی جانب سے ان کو سلام کیا اور اکرام کیا. لہذا اب ہم اپنی زندگی میں کبھی تو یہ سوچیں کہ ہم کس مرحلے میں ہیں. شیعہ ہونا آسان نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی صفات الشیعہ پر بحث کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اب شیطان شیطان ہے مگر یہ جانتا ہے کہ وظیفہ انجام دینا, یہ جانتا ہے کہ میں ان کو بہکا نہیں سکتا, لیکن کام کیا ہے؟ کام بہکانا ہے, تو کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے, لہذا کوشش کی. اس نے جناب ابراہیم سے کہا ابراہیم جانتے ہو کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہا ابراہیم اگر تیری چھری سے بیٹا ذبح ہو گیا تا قیام قیامت تیری سنت بن جائے گا بچوں کا ذبح کرنا. اب اس کیفیت کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, بڑی تلخ کیفیت ہے یہ. جناب ابراہیم یہ جانتے ہیں کہ دین الہی بچوں کو قربان کرنے والا, اپنے ہی ہاتھوں سے بچوں کا گلا کاٹنے والا دین نہیں ہے, اور جو کرنے جا رہے ہیں اگر اسے انجام دے دیتے ہیں تو جناب ابراہیم کی سنت بن جائے گا بیٹوں کا قربان کرنا. لیکن تابع ہیں حکم خدا کے, جانتے ہیں کہ اگر خدا نے کہا ہے تو بے مقصد نہیں. کہا کہ اللہ کا حکم ہے, کہا ہو سکتا ہے تم نے جو خواب دیکھا ہو جھوٹا خواب ہے. فرمایا کہ میں نے جھوٹا خواب دیکھا یا نہیں دیکھا تو شیطان ہے. کہا یا نبی اللہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا جو پیغمبر کی طرف جھوٹ کو نسبت دے وہ شیطان ہے. اب یہ چلا گیا, یہی وہ 3 مقامات ہیں جن کی یادگار میں ہم 3 جگہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں. خود جان جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل جس وقت پہنچے ہیں قربان گاہ میں, تو جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم سے کچھ باتیں کہیں. کہا بابا میں جوان ہوں آپ بوڑھے ہیں, میں بیٹا ہوں آپ باپ ہیں, ہو سکتا ہے میرا خون آپ سے نہ دیکھا جائے, آپ برداشت نہ کر سکیں, لہذا بابا چھری چلاتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا. بابا میں جوان ہوں آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ لرز جائے, بابا چھری کو اتنا تیز کر لیں کہ آپ کے ہاتھ کی لرزش کے باوجود بھی چھری چل جائے, حکم خدا پورا ہو جائے. بابا میری ماں میری منتظر ہے, نہیں جانتی میں کہاں آیا ہوں کس لیے آیا ہوں, اور میرے بعد میری ماں مجھے یاد کرے گی تو میری یہ قمیص میری ماں کو دینا, اس سے جو میری خوشبو میری ماں کو ملے گی وہ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گی, اور چونکہ آپ نے میری یہ قمیص میری ماں کو دینی ہے, اگر اس پر میرا خون لگے گا تو میری ماں برداشت نہیں کر سکے گی, بابا مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری قمیص اتار دیجیے. بابا میں جوان ہوں, ہو سکتا ہے جب میرے گلے پر چھری چلے تو میں تڑپوں اور آپ میرا تڑپنا برداشت نہ کر سکیں, بابا میرے ہاتھ اور پیروں کو مضبوطی سے رسی سے باندھ دیجیے. جناب ابراہیم نے سارا عمل انجام دیا, قمیص اتار کے رکھی, حضرت کے پاؤں کو باندھا، ہاتھ اور پاؤں کو مضبوطی سے، چھری کو اچھی طرح سے تیز کیا، آنکھ پر پٹی باندھی، اسماعیل کو لٹا کر جناب ابراہیم نے چھری چلائی۔ جیسے ہی یہ چھری چلی، اب جناب ابراہیم چاہتے ہیں کہ چھری کاٹے، لیکن خدا کی حجت چاہتی ہے کہ چھری نہ کاٹے۔ لہذا آپ نے چھری چلائی، چھری چلانے تک جناب ابراہیم کا امتحان تھا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے چھری چلائی، وہاں سے پروردگار نے آواز دی کہ بس ابراہیم، یہ جو ہم چاہتے تھے، ان نہذا لہول بلاء المبین، اے ابراہیم یہاں تک تیری چھری چلانے تک یہ تیرا ایک روشن اور آشکار امتحان تھا، آزمائش تھی تیری۔ تو نے چھری چلا دی، امتحان پورا ہو گیا۔ جیسے ہی امتحان پورا ہوا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے تیرے اس قربانی کو قبول کیا اور اس کو فدیہ دیا۔ کس سے؟ بذبح عظیم، ایک اور عظیم ذبح سے۔ لہذا جناب ابراہیم نے جب چھری چلی اور آنکھ کھول کر دیکھا، تو جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی جگہ ایک گوسفند ذبح ہو چکی تھی۔ آپ نے اور جناب اسماعیل نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مرحلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے اس امتحان کو اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّهَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اے ابراہیم یہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، یہ تمہارا روشن اور آشکار امتحان ہے۔ یعنی کہ جب حجت خدا اپنی بہترین قربانی کو لے کر قربان گاہ میں آ جائے، جب حجت خدا اپنی بہترین قربانی کو لے کر قربان گاہ میں آ جائے، اس کا قربان گاہ میں آ جانا، اپنی اولاد کو اللہ کے لیے قربانی کے منزل تک پہنچا دینا، یہ اللہ کی جانب سے ایک روشن اور آشکار امتحان ہے۔ کسی مقام پہ اللہ نے نہیں کہا اے ابراہیم یہ میرے اور تیرے درمیان ایک راز ہے جسے یا تو جانتا یا میں جانتا ہوں، نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ جناب ابراہیم کے واقعے کی ہر منزل ہمارے لیے ایک راز کی مانند ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کیوں گئے؟ اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑا عجیب و غریب سا خواب ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی شریعتوں میں حضرت آدم سے لے کر خاتم تک کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ نے کہا کسی کو حکم دیا کہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دو۔ قربانی مانگتا ہے، لیکن طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی بیٹوں کا گناہ، یہ کم از کم اسلام کی شریعت سے میل نہیں کھاتا، تو پھر جناب ابراہیم سے یہ سارا کچھ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ جناب حاجرہ والا مرحلہ اور جناب اسماعیل والا مرحلہ، ان دونوں مرحلوں کو اللہ نے کیا کہا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ سارے کے سارے امتحانات تھے جو کہ روشن اور آشکار تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیم، تیری سنت میں، ہم تیری اولاد میں آنے والوں میں جو حجت زمان ہوں گے، ان کو ایسے ہی امتحانات میں مبتلا کریں گے، اور جو امتحان کی منزل پر اپنی بہترین قربانیوں کو لے کر قربان گاہ میں آ جائے، ہم اس سے متعلق چیزوں کو شاعر بنا دیں گے۔ مرحلہ وہ آئے گا۔ اب دیکھیں، وہ مرحلہ بھی بڑا عجیب غریب تھا۔ جیسے ہی جناب حاجرہ نے اپنی صحیح کو پورا کیا، اللہ نے ایک عجیب و غریب طریقے سے پانی کو جاری کر دیا۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے اپنی چھری کو چلایا، اللہ نے پھر ایک اور مرتبہ ایک عجیب و غریب طریقے سے کیا کیا؟ گوسفند کو پہنچا دیا۔ پروردگار، یہ جو تو معجزے دکھا رہا ہے، یہ جو قربانیوں کو قبول کر رہا ہے، جناب ابراہیم کی قربانی کو قبول کرنے کے بعد کیا ہوا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کر دیا ذبح عظیم سے۔ اب جب آپ ذبح عظیم کی تفاسیر میں جا کر دیکھیں گے، تو آپ کو مختلف مقامات پر مختلف تفسیریں ملیں گی۔ بعض کہتے ہیں اس ذبح عظیم سے مراد وہ گوسفند ہے۔ کیوں ذبح عظیم ہے؟ اس لیے کہ وہ آسمان سے آئی ہے، جنت کا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کا ہو یا نہ ہو، کیا وہ خود حضرت اسماعیل سے عظیم تھا؟ کیا اس کی عظمت حضرت، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہے تو جانور، چاہے جنت سے آئے، چاہے کسی مقام سے آئے، نبی زمان سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا؟ جو اپنے زمانے کا نبی ہے، جو اللہ کے نزدیک ذبیح اللہ کا لقب پا چکا ہے، جس کی اولاد سے خاتم المرسلین نے آنا ہے، جس کے نسل سے ختم الاولیاء نے آنا ہے، ختم الاوصیاء نے آنا ہے۔ وہ کوئی چھوٹی اور معمولی شخصیت نہیں ہے کہ ایک جانور جو جنت سے آیا ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہو، لہذا یہ نہیں ہو سکتی تعبیر۔ بعض نے کہا کہ اس کی تعبیر قیامت تک آپ کی یاد میں ہونے والی قربانیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں قیامت تک کیا اس سے کئی گنا اور زیادہ قربانیاں ہو جائیں جناب اسماعیل کے ایک بال کے برابر؟ نہیں ہو سکتی، یہ نبی خدا ہے۔ بس اس کا مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ ذبح جو جناب اسماعیل سے افضل ہو، کہ جس کو خدا ذبح عظیم کہہ رہا ہے۔ تو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو جناب ابن اسماعیل کی اولاد سے سوائے کربلا کے کوئی اور مقام ایسا نہیں ہے جو فضیلت میں جناب اسماعیل سے افضل ہو۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جناب اسماعیل کے بعد جو کربلا سے زیادہ بہتر ہو، جو کربلا سے زیادہ عظمت کا حامل ہو۔ بس اب ایک مرحلہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، کیا کہ جہاں کہیں پر بھی یہ کیفیت پیش آئے گی۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ قربانی دے دی گئی، اب قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد تا قیام قیامت جناب اسماعیل کی یادگار میں اب آیا تھا گوسفن، دمبا، بھیڑ۔ ہم بکرا بھی قربان کرتے ہیں، ہم گائے بھی قربان کرتے ہیں، ہم اونٹ بھی قربان کرتے ہیں، اور قرآن نے جس کو ذکر کیا وہ خاص طور پر اونٹ ہے، بھوتن زمراد اونٹ ہے۔ پروردگار گوسفن، بھیڑ یا دمبا ذبح ہوا تھا، تو کہہ رہا ہے والبدن جعلناہ لکم من شعائر، ہم نے اس کو تمہارے لیے شاعر بنایا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے صفا و مروہ تو خود ہے نا، صفا و مروہ کو جب کہا، صفا و مروہ کی کاپی نہیں، صفا و مروہ کی شبیہ نہیں، خود صفا و مروہ شاعر اللہ ہے۔ لیکن قربانی کے مرحلے میں بات ذرا سی بدل گئی ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ وہی گوسفن وہ شاعر اللہ، اس کی تعظیم کرو، نہیں کہا کہ کوئی اور بھی گوسفن، کوئی اور بھیڑ جو حضرت اسماعیل کے نام پر قربان کی جائے گی وہ نہیں، کوئی بھی ہو، صرف شباہت پیدا کر لے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کی سنت سے، پھر وہ جانور کوئی بھی جانور ہو، صرف شباہت پیدا کر لے۔ اسی شباہت پیدا کرنے کو شبیہ سازی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سے دیکھیے، ہم اس پر علم تھے جہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ علم کربلا کا علم ہے، تو ہم سے کوئی آگے کہے بھائی یہ علم تو نہیں تھا، تو ہم بھی یہی پلٹ کر کہیں گے کہ جب آپ قربانی کرتے ہو تو یہ قربانی تو نہیں تھی۔ آپ کہتے ہو کہ یہ وہ زلجنا تو نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ زلجنا زلجنا نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں شبیہ سازی کی تربیت ہمیں خود دی ہے۔ تم جناب اسماعیل سے جیسے ہی منسوب کر دو گے وہ شاعر الہی میں سے ہو جائے گا، اور شاعر الہی میں سے ہونا چاہے وہ گوسفند نہ ہو، بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، جانور ہو، بس جیسے ہی قربانی کی نسبت پیدا کرے گا محترم ہو جائے گا۔ بس جو اپنے زمانے کی حجت خدا، اب دیکھیں مرحلہ کیا ہے، اپنے زمانے کے بہترین لوگ جب قربان گاہ اور امتحان کی منزل میں اپنی بہترین قربانیاں لے کر آتے ہیں اور امتحان کو اپنی وسعت کے آخری مرحلے تک انجام دیتے ہیں، تو اللہ ان سے منسوب چیزوں کو شاعر الہی بنا دیتا ہے۔ اب وہ فدائنہ ہو بذبح عظیم کو سامنے رکھیں، اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ذبح عظیم ابھی آنا ہے، وہ ذبح اس ذبح سے عظیم ہے۔ یعنی کیا؟ اب جو قربانی آنے والی ہے اسماعیل، وہ تمہاری قربانی سے زیادہ عظیم ہے۔ یعنی یوں کہوں کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ مقدمہ ہے کربلا کا۔ ان میں جو چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ یہ حجت خدا ہو کر اپنے آپ کو کیا ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، جو تم ظاہر میں ہلاکت سمجھ رہے ہو، اگر حجت خدا انجام دے رہا ہے تو جان لو کہ یہ اخلاص کی وہ منزل ہے جسے عقلیں درک نہیں کر سکتی۔ لیکن جب حجت خدا ایسے مقام پر آ کر اپنی بہترین قربانی اللہ کے حضور پیش کر دے، تو جان لو اس سے متعلق ہر شے شاعر الہی بن جاتا ہے، ہر شے شاعر الہی بن جاتا ہے۔ جناب ابراہیم کی قربانی چھری چلانے پر ختم ہو گئی، لہذا ذبح بنی، ذبح عظیم نہیں بنی۔ حسین کی قربانیاں اس سے آگے بڑھی ہیں، ایک نہیں 18 فخر اسماعیل حسین نے قربان کر کے بتلایا۔ اے بابا، اے دادا ابراہیم، تم نے ایک اسماعیل قربان کیا، وہ بھی صرف چھری پھیرنے کی حد تک، میں حسین کربلا میں 18 بنی ہاشم قربان کر کے بتلاؤں گا ذبح عظیم کہتے کسے ہیں۔ لہذا جتنے عظمت کے اعتبار سے کربلا صفا و مروہ اور قربانی سے افضل ہے، اتنا ہی دونوں کے ثواب میں فرق ہے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، آپ قربانی ابھی گزری ہے کچھ مہینے پہلے، آپ کے بچے بھی جب ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں قربانیاں ہوتی ہیں تو بچے سب سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں، یہ بچے انوالو ہوتے ہیں قربانی کے بعد۔ ان بچوں میں سے کسی سے بھی کوئی یہ پوچھ لے کہ تم نے قربانی کیوں کی تھی، میں ان ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ جو قربانی کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں بتاتے، لیکن ہمارے ہاں معمولاً یہ دستور نہیں ہے، جب قربانی آتی ہے بچے انوالو ہو جاتے ہیں۔ دو یا تین دن جانور کے ساتھ رہنے کے بعد بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں قربان کر دو، اس کو قربان مت کرو۔ اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جب وہ قربانی ہوتی ہے تو آپ بچے کو، روتے ہوئے بچے کو کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، ہم یہ قربانی کر تو رہے ہیں، یہ ایک جانور ہے ہم لے کر آئے، دو یا تین دن رکھا ہے، یہ یادگار ہے اس سے بڑی قربانی کی۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کسی گھر میں قربانی ہوتی ہو اور اس کے بچوں کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا قصہ معلوم نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ لے جائیں کسی حاجی کو، تازہ مسلمان شخص ہو، کچھ نہ جانتا ہو اسلام کے بارے میں، اور اس کو آ کر کہیں کہ بھائی یہ حج ہے، تم پر واجب ہو گیا، آ جاؤ حج پہ۔ آپ اس سے طواف کرا لیں، سوال نہیں پوچھے گا آپ سے، نہیں پوچھے گا طواف۔ کیوں؟ طواف ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو عقل انسانی مانتی ہے، کسی شے کے گرد گھومنا عظمت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، عقل انسانی اس کو مانتی ہے۔ آپ نے کہا بھائی گھوم لیتے ہیں، گھوم لے گا، آپ نے کہا آ جاؤ صفا مروہ میں دوڑ لگاؤ، یہاں پہ عقل انسانی نہیں مانتی۔ صفا و مروہ میں دوڑنے سے پہلے وہ ضرور پوچھے گا کہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑنا کیا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے اس کے گرد گھومنا سمجھ میں آتا ہے، یہ دو پہاڑیوں کے درمیان مثلا جہاں کہیں عقل ہوگی، ناممکن ہے کہ وہ شاعر سے اپنے آپ کو متصل کرے اور اس کے عقل اس کے بارے میں سوال نہ کرے، ناممکن ہے۔ آپ کہیں قربانی کر، شاید قربانی کے بارے میں اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یار قربانی اللہ کی راہ میں میں کر رہا ہوں، لیکن یہ قربانی مسلسل ہو کر کیا بتلاتی ہے کہ یہ کوئی عام قربانی نہیں ہے، یہ کسی خاص واقعے کی یادگار ہے۔ وجود ہی ان دو چیزوں کا، وجود ہی کیا ہے ان کا؟ وجود ایسے کہ یہ آپ کو ایک واقعے کی یاد دلا کر رہے گا، ناممکن ہے کہ یہ شاعر کسی کی زندگی میں پیش آئے اور وہ حضرت ابراہیم کی قربانی سے ناشنا رہے۔ پہلا مرحلہ کیا؟ آشنائی پیدا کرے گا واقعے سے۔ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ جڑا ہوا ہے اپنے زمانے کے بہترین لوگوں سے، اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کی بہترین قربانی۔ یہ مرحلہ آپ کو لے کر جاتا ہے کہاں پر؟ اس مقام پر کہ جب آپ قربانی کی کیفیات کو سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کا علم نہیں آتا، اللہ کی جلالت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی سلطنت سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی کربلا میں عباس کی قربانی کو سمجھ لے اور اسے اللہ کی عظمت سمجھ میں نہ آئے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ کوئی کربلا میں حسین کے سجدے کو جان لے اور اسے اللہ کی عظمت سمجھ میں نہ آئے۔ ہم تو خدا کو پہچانتے ہی ایسے ہی ہیں، ہم پہتے پروردگار، ہم پروردگار نہ ہم تجھے سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھنے کا ادعا کرتے ہیں، ہم نے تو تجھے پہچانا ہی ایسا ہے کہ جس خدا کو حسین کربلا میں اس طرح سے سجدہ کرے وہ خدا سجدہ کرنے کے قابل ہے، ہم نے تجھے پہچانا اس طرح سے۔ جس خدا کے لیے حسین اپنا علی اکبر قربان کر دے، جس خدا کے لیے حسین اپنا علی اصغر ہاتھوں پر ذبح کروا دے، وہ خدا عظمت کے قابل ہے۔ جس خدا کے لیے زینب و کلثوم اپنی چادریں قربان کر دیں، یہ عظمت کربلا۔ بس شاعر کا کام کیا ہے؟ شاعر کا کام ہی آپ تک قربانیوں کا مقصد پہنچانا ہے۔ جناب ابراہیم، اسی لیے شاعر نے کیا کہا کہ غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جناب اسماعیل اور سارے واقعات جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کے کیا ہیں؟ ابتدا ہیں۔ اس کی نہایت انتہا کا نام حسین ہے۔ تو جب اللہ نے ذمہ لیا ہے جناب ابراہیم کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کا، اس کے مقصد کو پہنچانے کا، تو ناممکن ہے کہ کربلا اور اس کے اہداف کو کوئی مٹا سکے۔ کربلا کو مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ لہذا میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ کربلا کے دشمن مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کو وہ دشمن بھی ملے گا جو کربلا اور کربلا سے گھبرا کر یہ کہتا ہے آزاداری کو بند کر دو، آزاداری کو محدود کر دو۔ یہ دشمن خطرناک ضرور ہے لیکن دشمن بن کر سامنے آ رہا ہے، اس سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ لیکن وہ جو ہماری آستینوں میں ہیں، اب لازمہ تو وہ آپ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جلوس مت نکالو، وہ تو آپ سے نہیں کہے گا کہ علم مت اٹھاؤ، وہ تو نہیں کہے گا کہ تابوت مت نکالو۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی یہ حسینیت کے نعرے مت لگاؤ، کیوں بھائی؟ حسینیت سے سیاست کی بو آتی ہے۔ کون سی سیاست بھائی؟ کس سیاست کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم مکر و فریب کو سیاست کا نام دیتے ہو تو ایسی سیاست ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسینیت دنیا کی اس منافقت کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو تم غلط پر ہو، غلط سوچ ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، مغالطے ایجاد کرنا بڑا آسان کام ہے۔ آدھی گفتگو کروں میں، آدھی آیت اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو آپ کہیں گے کہاں؟ میں کہوں قرآن نے کہا ولا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ، تو آپ اسے کہیں گے نا قبلہ آیت آگے بھی جا رہی ہے، کچھ اور بھی کہہ رہی ہے، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ اسی طرح سے آپ عزاداری سے متعلق آدھی بات، غلط بات ہم نہ دیکھ رہے، ایسے افراد پیدا ہو رہے ہیں جو ممبر حسین سے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ رسالت لگاؤ، نعرہ حیدری لگاؤ، درود پڑھو، مگر حسینیت زندہ باد نہ لگاؤ۔ تو دلیل کیا ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں کہ بھائی نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور درود ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی، لیکن حسینیت کے نعرے کی ایکسپلائٹیشن کون ایکسپلائٹ کرتا ہے؟ لوگ اپنے مضمون سیاسی عقائد کے لیے حسینیت کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، سیاسی جلسوں میں کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں، ہم حسین اور کربلا وغیرہ۔ دیکھیے میں پھر سے کہوں گا کہ دنیا میں آپ بھی جانتے ہیں، یہ میرے خیال سے کوئی حسینی ہو اور وہ نہ جانتا ہوں یہ تسلیم کرنے والی بات نہیں ہے، حسینیت کا نعرہ کسی بھی اگر منافق نے لگایا ہے تو جہاں کہیں اس نے حسینیت کا نعرہ لگایا ہے اپنی ہی ذلت اور خواری کو دعوت دی۔ تاریخ میں ثابت ہے، مثلا میں نام لے کے کہہ دیتا ہوں، ابھی پاکستان میں کچھ سیاسی پارٹیاں مثلا اپنے آپ کو امام حسین سے متصل کرنے کی کوشش، اپنے سیاسی جلسوں کو امام حسین سے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں یہ امام حسین کا نام لیتے ہیں خود ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی کہہ کر جاتے ہیں تم کہاں حسین کہاں۔ منافق، چور، ڈاکو، یہ کبھی بھی، یہ اگر حسین کا نام لیتے بھی ہیں خود ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں سب سے پہلے کسی نے حسینیت کے نعرے کو ایکسپلائٹ کرنے کی اگر کوشش کی تھی تو وہ بنو زبیر تھے۔ اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بعض لوگ یا تو تاریخ میں واقع جاہل ہیں، تاریخ پڑھی نہیں انہوں نے، یا پڑھی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی بنو عباس نے سب سے پہلے حسینیت کے نعرے کو ایکسپلائٹ کیا۔ بنو عباس، دیکھیں میں بنو عباس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن بنو عباس نے کہیں پر بھی امام حسین کا نام یا خون امام حسین کا بدلہ یہ جملے کبھی استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے دھوکہ ہی یوں سمجھ لیا کہ انہوں نے ایکسپلائٹ کیا تھا درود کو۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے الرضا من آل محمد، اور یہ ایک بڑا مجمل سا، ایک مبہم سا نعرہ تھا، یعنی آل محمد میں سے کسی کی بھی رضایت، یعنی کیا کسی کی بھی رضایت۔ یہ نعرہ کیا تھا؟ یہ نعرہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا۔ کیا کیا جب حکومت ہاتھ میں آ گئی؟ کہا ہم ہی تو آل محمد ہیں۔ آل محمد کے مقابلے پہ بنو عباس جب اپنے آپ کو آل محمد کہہ کے متعارف کروا رہے ہیں تو کیا یہ درود کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا تعلق صرف آل محمد سے۔ اسی لیے اپنے زمانے میں امام کس طرح سے اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کر رہے ہیں؟ اس طرح سے کہ ساتھ میں امام روضہ رسول پر ہے اور ہارون داخل ہوتا ہے, آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا اما امو, اے امو اے چچا آپ کو میرا سلام ہو. تو امام پلٹ کر کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا ابتا یا جدہ, اے باپ اے جد سلام. اب اس نے جب اپنی اہانت ہوتے ہوئے دیکھی تو کہا کیسے تم نے کہا, ہم بھی تو رشتے دار ہیں. آپ نے مسکرا کر یہ کہا کہ اگر پیغمبر تیری بیٹی کا ہاتھ تجھ سے مانگے تو دے گا؟ کہا ہاں خوشی سے دوں گا. فرمایا کہ اگر مجھ سے اول تو مانگ نہیں سکتے, اگر مانگے گی بھی تو نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میری بیٹی ان کی بیٹی لگتی ہے, میرا خون کا رشتہ ہے. یہ وہ مقامات تھے جس سے یہ سارے کے سارے پھر آئمہ کے دشمن بنتے تھے, کہ آئمہ نے بتلایا لوگوں کے تم جو آل محمد کا نعرہ لگا رہے ہو تمہارا تعلق نہیں آل محمد سے, ہمارا ہم آل محمد. بنو زبیر نے سب سے پہلے یا سارات الحسین کس نے لگایا تھا؟ تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں جمع کر سکیں. پہلی بار تاریخ میں کسی نے حسینیت کے نعرے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی تو حسینیت میں اتنی طاقت ہے کہ بنو زبیر کا وجود تاریخ کے صفوں سے مٹ کر رہ گیا. اگر قیام مختار کا ذکر نہ ہو تو شیعہ تو چھوڑے, اہل سنت کے نام کی جتنی بھی تاریخ ہے ان کے جہاں پر ان کے ذکر میں کہیں پہ بھی آپ کو آل زبیر کا ذکر نہیں ملے گا. حتیٰ اہل سنت کے ہاں جا کر آپ پوچھ رہے, اہل سنت اصل جانتے نہیں ہیں بنو زبیر کے نام سے کہ یہ بھی کوئی خلافت رہی ہے. آپ کبھی خلافت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جہاں مرضی اٹھا کر دیکھیں, کوئی بہت زیادہ دقیق کام کر رہا ہو تو ایک الگ بحث ہے, ورنہ عام طور پر خلافتوں کی لسٹ میں بنو زبیر کا نہ نام ہے نہ تذکرہ ہے. حسینیت کے اندر اتنی قوت ہے کہ کوئی اگر حسینیت کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اپنا وجود مٹ جاتا ہے, حسینیت باقی رہتی ہے. واحد نعرہ, اب کہتے ہیں کہ ادارے تکبیر کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی, یہ جو ابھی تکفیری نعرے تکبیر لگا کے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, مگر یہ اللہ اکبر کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. جہاں کہیں پہ بھی یا رسول اللہ کہہ کر اہل بیت کے غصب کو حق و غصب کیا گیا مگر وہ یا رسول اللہ کے نعرے کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. آج بھی نعرہ حیدری لگا کر نعرہ حیدری کی ایکسپلائٹیشن کر کے مگر غلو اور نصیریت اور شرک کو نہیں پھیلایا جا رہا. واحد نعرہ حسینیت کا نعرہ ہے کہ جس کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. کسی بھی جھوٹے نے, کسی بھی غلط آدمی نے اگر حسین کے لفظ کو, حسین کو اور کربلا کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے, خود مٹ گیا, کربلا نہیں مٹ سکتی, کیونکہ کربلا نشان ہی حق و صداقت کا ہے. اگر نعرہ لگانے والا خود حق و صداقت کی منزل پر نہ ہو, نابود ہو جاتا ہے. لہذا آج تاریخ میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ حسینیت کا نعرہ کیسے تفریق پیدا کرتا ہے, حق نعرہ لگانے والے کو باقی رکھتا ہے, ظالم کو مٹا دیتا ہے, تو تاریخ تمہارے سامنے ہے. آج آج عراق میں دیکھو جا کر کہ جو حسینیت کا حق کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں. آیت اللہ سیستانی نے یہ جو حشد شعبی بنائی ہے جو کہ تمام کے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہی ہے, یہ صداقت کے اس معیار پر ہے کہ اپنے آپ کو حسینی کہہ سکتے ہیں. لہذا آیت اللہ سیستانی کے فرزند سید رضا سیستانی نے اپنے جو آخری درس خارج دیا کربلا سے ایام عاشورہ سے پہلے, اس کے آخر میں آپ نے کہا ہے, یہ لفظ استعمال کیے آپ نے کہ اس وقت اگر کوئی انصار حسین کہلانے کا حقدار ہے یہ حشد شعبی ہے جو اپنے وجود سے آج کربلا کی حفاظت کر رہے ہیں. اگر آپ نے حسینیت کے نعرے کا اثر دیکھنا ہے, جا کر عربستان کی زمین پر شیخ بابر النمر کو جا کر دیکھے, شیخ حسین کو دیکھے جا کر کہ جو حسینیت کا نعرہ لگا کر آج کس طرح سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے, نائجیریا کی سرزمین پر جا کر شیخ ابراہیم زکزاکی کو دیکھے, حزب اللہ کو جا کر دیکھے, انصار اللہ کو جا کر دیکھے. آپ کوئی ایک مقام نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے حسینیت اپنے آپ کو بلند کر کے یہ بتلا رہی ہے کہ یہ حق و صداقت کا نعرہ ہے.
حسینیت
زندہ باد,
حسینیت
زندہ باد,
نعرہ حیدری
یا علی.
اور اس لیے کہ حسین نے قربانیاں دی, اور صرف دیکھیے بڑے عجیب و غریب مرحلے ہوتے ہیں, واقعا بڑے عجیب و غریب. جب ممبر حسینی سے بیٹھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی بس 61 ہجری اور بس کربلا, کیوں محدود کرنا چاہتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ علائم باقی رہیں, لیکن ایک پوری فورس ہے, ایک پورا طبقہ ہے, ایک پورا گروہ ہے جو چاہتا ہے کہ فکروں میں انحراف ایجاد کریں. انشاءاللہ کل سے گفتگو یہاں سے شروع کریں گے کہ کیوں, عظمت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ تعظیم کی جائے، لیکن کیسے عظمت کو ختم کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی بس 61 ہجری بس کر بلا، ایکسٹینڈ مت کرو، بلکہ بلکس ہم سے کہتے ہیں تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کربلا کو ایکسٹینڈ کرو؟ ہمیں حق اس نے دیا ہے جس نے ہمیں زیارت عاشورہ تعلیم کی ہے. ہم سے مت پوچھو، جا کر امام جعفر صادق سے سوال کرو. جا کر سوال کرو. انشاءاللہ میں تفصیل میں اور بھی جملے عرض کروں گا، صرف آج ایک جملہ کر کے چونکہ وقت تمام ہو گیا. جا کر امام جعفر صادق سے سوال کرو نا. جب امام فرما رہا ہے یہ اس کی سند میں کہ امام صادق نے تعلیم کی ہے کوئی شک نہیں ہے، زیارت عاشورہ کی سند میں کوئی شک نہیں ہے. زیارت عاشورہ میں جب امام فرما رہا ہے کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ، اے مولا حسین میں اس کے ساتھ مسالمت اور دوستی کروں گا جس نے آپ کے ساتھ مسالمت اور دوستی کی، اور میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس کے ساتھ آپ نے جنگ کی، الی یوم القیامہ یوم قیامت تک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کربلا 61 ہجری میں ختم ہو گئی ہے تو میں آج 1400 سال کے بعد کس سے دوستی کروں گا؟ اگر کربلا 61 ہجری میں ختم ہو گئی اور کربلا کی سرزمین میں محدود ہو گئی ہے تو آج کون ہے جو حسین سے جنگ کر رہا ہے جس سے میں؟ یا تو یہ جملہ لغو ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو حسین کے دوست کہلا رہے ہوں گے، ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حسین کے دشمن کہلا رہے ہوں گے، اور ہر دور میں حسین کے دوستوں سے دوستی کرنا حسینیت زندہ باد ہے، حسین کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یزیدیت مردہ باد ہے. ہر دور میں رہیں گے اور ہر دور میں ہم ان کا جواب دیتے رہیں گے. جس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو زندہ رکھا ہے تا قیام قیامت کربلا زندہ رہے گی. کیسی کیسی قربانیاں میرے مولا نے دی ہیں، بعض وہ قربانیاں ہیں جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نے سنی ہیں. ہمارا مقتل کا جو مطالعہ وہ بہت ضعیف ہے، کبھی آپ مقتل اٹھا کر پڑھیں، بعض ایسے مظالم ہیں ممبر سے کیوں نہیں بیان ہوتے، بیان ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ ایک الگ بحث ہے. ممبر ایک مختصر مدت ہے، معمولاً 15 سے 20 منٹ سے زیادہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے، نہ مومنین کے جگر میں اتنی طاقت ہے کہ ممبر سے تفصیلی مسائل سن سکیں. لہذا بہت سارے اہم اور مہم کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مسائل ذکر نہیں ہوتے. جو مسائل ذکر نہیں ہوتے ان میں سے کچھ مسائل حلب کے مسائل ہیں. جو لوگ شام کی زیارات پر گئے ہیں انہوں نے یہ مقامات دیکھے بھی ہوں گے، میری بات کی تصدیق بھی کریں گے. حلب میں ایک مقام ہے جسے مشہد امام حسین کہا جاتا ہے. دو واقعے اس مقام سے مربوط. پہلا واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ پہلے گرجا ہوا کرتا تھا. جب یہ قافلہ رات کے وقت میں آ کر گرجا کے پاس پہنچا ہے تو راہب اپنے گرجے کے اوپر سے قافلے کو دیکھ رہا، دروازہ بند تھا. انہوں نے آ کر کہا کہ ہم اپنی فوج اندر ٹھہرانا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں آپ کو ایسے اجازت نہیں دوں گا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں، کچھ بیبیاں ہیں جو سر پر رہنا ہیں اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپا رہے ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں. اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ ان بچوں کو بھی ماؤں کے ساتھ باندھا ہوا، اور اس قافلے کا ایک بیمار سالار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں تاؤ. اس نے جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ ایک نیزہ جو سب سے زیادہ بلند ہے اس پر جو سر ہے اس سے خون کا قطرہ گرتا تو ہے لیکن زمین پر اس کا قطرے کا نشان نہیں بنتا. یہ وہ علامات تھی جس کا یہ منتظر تھا. بچی اس کی مادر ذات نابینا، پیدائشی نابینا. یہ اپنی بچی کو لے کر آیا اور اسی سر کے نیچے اپنی بچی کو لا کر وہ جو قطرہ خون کا گر رہا تھا وہ قطرہ اپنی بچی کی آنکھ میں ٹپکایا. قطرے کا آنکھ میں ٹپکنا تھا، نابینا بچے بینا ہو گئے، تڑپ کر کہتا ہے ہم نے تو یہ تاثیر مسیح کے خون کی سنی تھی، ہم نے تو سنا تھا کہ مسیح جب مادرزاد نابیناؤں کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بینا ہو جاتے ہیں، یہ کون ہے جس کے خون میں حضرت مسیح کے معجزات کی تاثیر ہے؟ کہا یہ باغی ہے، اس نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی، ہم نے اس کو قتل کیا، اس کے بچوں کو اسیر کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب راہب یہ سمجھ گیا کہ اتنا معجزات دکھانے والا سر کسی باغی کا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا میں ایک شرط پہ تمہیں یہ سر دوں گا، ایک شرط پہ تمہیں اندر آنے دوں گا کہ یہ سر تم مجھے دے دو، ایک شرط کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں سر نہیں دے سکتے، تو اس نے کہا کہ کیا تمہاری کیا شرط ہے؟ کہا ہمیں پیسہ دو گے تو ہم دیں گے۔ کہا میں تمہیں پیسہ بھی دوں گا جگہ بھی دوں گا، کہ اگر پیسہ دو گے تو ہم تمہیں سر دے دیں گے۔ یہ گیا جا کر ایک صندوق جس میں پیسے تھے لا کر اس نے دیے، دروازہ کھول دیا گرجا کا، سر لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے سر کو ایک پتھر پر رکھا اور سامنے بیٹھ کر سر کا نظارہ کرتا رہا۔ رات کافی گزر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے راہب کی آنکھ لگی ہے، جیسے ہی بیدار ہوا دیکھا پورا کمرہ نور سے بھرا ہوا، غور کیا تو جتنا نور تھا وہ سارا اس سر سے ساتے ہو رہا تھا۔ نزدیک آیا تو دیکھا کہ سر کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ راہب نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور ساری رات امام حسین کے لیے گریہ کرتا رہا۔ عزاداروں، جہاں شب میں یہ واقعات ہو رہے تھے، یہ کاروان فوجیوں کو تو گرجا کے اندر جگہ دی گئی، لیکن اہل بیت کے جو خواتین اور اسرا تھے ان کو اندر نہیں لے کر آیا گیا، بلکہ اسی گرجا کی پشت پر جو پہاڑی تھی اس پہاڑی پر درے مار مار کر چڑھایا گیا۔ دیکھیے آپ اور ہمارے اتفاقات زندگی میں پیش آتے ہیں، انسان پہاڑ پر جب چڑھتا ہے بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں کہ انسان لڑکھڑانے لگتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جن بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں خدا جانے وہ ان پہاڑیوں پر کہ آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے 70 سیڑھیاں درکار ہیں، 70 سیڑھیاں چڑھ کر انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر ان بیبیوں کو درے مار مار کر چڑھایا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ بیبیاں کس حال میں اس مقام تک پہنچیں، لیکن وہاں پر اب ایک مقام ہے جسے مقام محسن ثانی کہا جاتا ہے۔ مقام محسن ثانی کیا ہے؟ ان بیبیوں میں حضرت امام حسین کی ایک اور زوجہ ہیں جن کا نام ہے جناب ام اسحاق۔ جناب ام اسحاق کے بطن میں ایک بچہ ہے جس کا نام امام حسین نے اپنے بھائی کی یادگار میں محسن رکھا ہے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ جب درے مار مار کر بیبیوں کو اس مقام پر پہنچایا گیا تو ایک ظالم کا درہ جناب ام اسحاق کے پہلو پر لگا اور اس درے کی ضربت سے جناب امام حسین کا بیٹا محسن ثانی اس مقام پر ساقط ہو کر شہید ہو گیا۔ وہاں جب آپ جائیں گے ایک چھوٹی سی قبر کا نشان ہے اور ایک شعر کسی شاعر نے لکھا ہے، بڑا عجیب و غریب اس کا متن ہے۔ شاعر کہتا ہے جناب زینب کو سلام کر کے کہ جناب زینب آپ کی ہمت پر سلام ہو کہ جہاں آپ نے اور بہت ساری شہادتوں کو دیکھا ہے وہیں آپ اپنے گھرانے کے محسنوں کی شہادت کی بھی گواہ ہیں۔ آپ نے اس محسن کی شہادت کو بھی دیکھا، آپ نے اس محسن کی شہادت کو بھی دیکھا، آپ اس محسن کی شہادت کی بھی گواہ ہیں جب آپ کی مادر گرامی در و دیوار کے درمیان میں تھی، آپ نے اس محسن کی شہادت کو بھی دیکھا کہ جب آپ کی مادر گرامی پر ظالم نے حملہ کیا, آپ کی مادر گرامی کی پسلی پر اتنی زور سے چوٹ ماری کہ جناب زہرا کی پسلی بھی ٹوٹی, جناب زہرا کا محسن بھی شہید ہوا. ادادار جناب زہرا کا محسن شہید ہو کر جس سے ساقط ہو کر شہید ہوا ہے, تو میری بیوی اس وقت دیکھیے پوری شیعہ دنیا جہاں کہیں پر بھی ہے اس کے لیے مولا کائنات مشکل کشا کا عنوان رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جب ہمارا بچہ ذرا سا ٹھوکر کھاتا ہے تو ہماری ماؤں کے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد. وہ علی جو پوری کائنات کے لیے مشکل کشا ہے, جب اس کی اپنی زہرا مشکل میں تھی تو جناب زہرا نے مولا کائنات کو آواز نہیں دی ہے, اس لیے کہ زہرا جانتی ہے کہ ابھی علی جس حالت میں ہے میری مدد نہیں کر سکتے. تو جہاں جس علی کو پوری کائنات اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے اس کا اپنا بیٹا شہید ہو رہا تھا, اس کی زہرا کا پہلو زخمی ہو رہا تھا, لیکن وہ علی کو پکار نہ سکتی. ایک مرتبہ رو کر کہتی ہیں یا آبتا یا محمدا یا فضا خدینی, اے فضا مجھے آ کر سنبھالو, میرا محسن شہید ہو گیا. اللهم لعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا ايام القلب ينقلبون ما تنحسين.
يا حسين يا حسين
يا حسين.